بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام ٹائم پیش کیا جائے گا۔ یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما سکتے ہیں، جبکہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات ہم پیش کرتے ہیں شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر۔ اور سامعین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ایک بار پھر آپ نوٹ فرما لیں کہ اس وقت ہماری یہ نشریات جو کہ تیسری اور آج کی آخری نشریات ہیں، یہ پیش کی جا رہی ہیں شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، آج کے پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے علاوہ دہلی سے شمشاد قاسمی اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ آغاز کریں گے ہم خبروں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے تمام ہمسایہ ملکوں کے نام اپنے دوستانہ پیغام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی اعلی فوجی عہدیدار بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادہ نے ملک کی فضائی حدود کی ممکنہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت خبردار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں دھاندلیوں کے سنگین الزامات اور انتخابی نتائج کے بارے میں شدید غم و غصے کے اظہار کے باعث خود ان کی جماعت ریپبلکن پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اسلام آباد فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کے خاتمے کا جائزہ لے رہا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے تمام ہمسایہ ملکوں کے نام اپنے دوستانہ پیغام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ انگریزی زبان میں جاری کیے جانے والے اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ نے پڑوسی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم آپس میں مل کر بیٹھ کر ہی بہتر مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے مزید لکھا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن سے شکست کھانے والے ڈونلڈ ٹرمپ 70 روز کے بعد چلے جائیں گے اور ہم اس علاقے میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے باہمی اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ علاقائی سلامتی کے لیے بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کرنا انتہائی خراب قسم کا جوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس سے پہلے عربی زبان میں بھی اسی مضمون کا ایک ٹویٹ جاری کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 4 سال تک وائٹ ہاؤس میں رہنے والے امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور علاقے کے بعض عرب ملکوں کے ساتھ مل کر ایران مخالف اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے۔ اعلی ایرانی فوجی عہدیدار بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادہ نے ملک کی فضائی حدود کی ممکنہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت خبردار کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ایئر ڈیفینس ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادہ نے قراباخ کی جنگ میں الجھے دونوں فریقوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر ہم آہنگی کے ایران کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ہوائی جہازوں کو مار گرایا جائے گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان سے ملنے والی سرحدوں کے معائنے کے موقع پر جنرل رحیم زادہ نے بتایا کہ ایرانی فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ سرحدوں پر تعینات کر دیے ہیں اور ہماری مسلح افواج پوری طرح آمادہ ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ قراباخ کے مسئلے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف داغے جانے والے متعدد راکٹ اور بم ایران کے سرحدی شہر خدا آفرین پر گرے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 27 ستمبر سے جنگ جاری ہے، جس کے نتیجے میں فریقین کے درجنوں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 458 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے پیر کو کورونا کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 10,463 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 3,574 افراد کو ہسپتال میں ایڈمٹ اور باقی کو دوائیں اور ضروری ہدایات دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ سیما سادات لاری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 692,949 ہو گئی ہے کہا کہ افسوس کے گزشتہ 24 گھنٹے میں 458 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اس طرح مرنے والوں کی مجموعی تعداد 38,749 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک 525,641 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں دھاندلیوں کے سنگین الزامات اور انتخابی نتائج کے بارے میں شدید غم و غصے کے اظہار کے باعث خود ان کی جماعت ریپبلکن پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سینیٹر امریکی لینڈسے گراہم نے صدر ٹرمپ کو شکست تسلیم نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، تو سینیٹر میٹ رومینی نے صدر ٹرمپ کی سرزنش کی ہے۔ سینئر امریکی سینیٹر لینڈسے گراہم نے صدر ٹرمپ کو انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا تو ملک میں ریپبلکن پارٹی کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ 2012 کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدواروں میں سے ایک سینیٹر مٹ رومینی نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگانے کے باعث صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی سرزنش کی ہے۔ سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نتیجے کے حصول کے لیے جنگ جاری رکھیں گے۔ اسی دوران میچ میکینل جیسے بعض ریپبلکن رہنماؤں نے اگرچہ انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کو کھلے عام قبول نہیں کیا ہے، تاہم وہ نظریۂ ضرورت کے تحت ٹرمپ کے دھاندلی کے دعووں کی حمایت سے بھی گریزاں ہیں۔ دوسری جانب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے متعدد ٹویٹ پیغامات میں ماضی میں پیش آنے والی انتخابی مشکلات اور دھاندلیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں تاریخ کا بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ دریاسنا صدر ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کو قبول کر لیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اسلام آباد فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کے خاتمے کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے پیر کو کہا کہ اس ملک کے مسلمان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے، لہذا فرانس کے ساتھ تعلقات کا خاتمہ پارلیمنٹ کے ایجنڈے میں قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں شان رسالت میں گستاخی کے سلسلے میں فرانس کے صدر کے اسلام دشمن بیانات کے خلاف اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں پرزور مظاہرے کیے گئے تھے۔ پاکستانی مظاہرین نے فرانس کے پرچم اور اس ملک کے صدر کی تصویریں نظر آتش کر کے اسلام آباد سے فرانس کے سفیر کو باہر نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ فرانس کے صدر نے حالیہ شرمناک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک شان رسالت میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ میکرون کے اس بیان پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہلی میں فضائی آلودگی بے قابو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی کی فضا میں گہرے کوہرے اور دھوئیں کی چادر چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ دہلی میں لوگوں نے آنکھ میں شدید جلن کی شکایت بھی کی ہے۔ دہلی کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ فضائی آلودگی کورونا کی شدت بڑھا سکتی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال اور وزیر صحت ستندر جین نے لوگوں سے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اسی کے ساتھ پیر کو قومی دارالحکومت دہلی میں پٹاخے چھوڑنے اور آتش بازی پر مکمل پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی پہلی برسی کے موقع پر آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا۔ اس بارے میں تفصیلات بیان کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی پہلی برسی پر آج دہلی میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے ایک سمپوزیم منعقد ہوا، جس میں اس فیصلے کے مضمرات اور ملک کی جمہوریت پر پڑنے والے اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ بابری مسجد میں مورتی رکھنے اور اس کے انہدام کے مجرمانہ عمل کو تسلیم کرنے کے باوجود عقیدے اور رائے عامہ کی بنیاد پر عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے اور اس سے عدلیہ کے تئیں یقین و اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے اور ایک بڑے طبقے کو سماجی انصاف سے محروم ہونا پڑا ہے۔
ایسے بہت سے فیصلے جوڈیشری کے آ رہے ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قانون کے اندر جو ہیومن رائٹ دیے ہوئے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹ دیے ہوئے ہیں، جو آزادی کے اور فریڈم آف اسپیچ دیا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ اس کی رکھوالی نہیں کر رہا ہے۔ تو بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے اس کا ایک جز ہے، بہت ساری کڑیاں۔
اتر پردیش کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بجیندر سنگھ نے، جنہوں نے عہدے پر رہتے ہوئے 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کو دیکھا تھا، کہا کہ بابری مسجد کا انہدام ہندوستان کی جمہوریت کے پیکر پر ایک کاری وار تھا۔
بڑا لوک تنتری نہیں، پورا سمویدھان دھوستا ہوتا، اور یہ سب دیکھ رہے تھے، پورا دیش پارلیمنٹ دیکھ رہی تھی۔ اٹ واز اے فیلئر آف پارلیمنٹ، فیلئر آف جوڈیشری، فیلئر آف ایگزیکٹو۔
بابری مسجد کے انہدام کے بعد سیکولرزم اور جمہوریت میں یقین رکھنے والے امن پسندوں کو یہ امید تھی کہ مجرموں کو سزا دی جائے گی اور مسجد کی تعمیر نو ہوگی، لیکن انصاف کی آخری امید نے نا امید کر دیا اور عدلیہ کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے نائب صدر شرف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو ہم نے برداشت کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 17 ریویو پٹیشن بغیر سماعت کے مسترد کر دی گئیں، لیکن ہماری قانونی کوششیں اب بھی جاری رہیں گی۔ اس سمپوزیم میں کہا گیا کہ اس وقت ملک کی جمہوریت اور آئین کو خطرہ لاحق ہے، جس کے تحفظ کے لیے سبھی امن پسند افراد کو مذہبی اور فرقہ وارانہ خطوط سے بالا تر ہو کر متحد ہونا ہوگا۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
افغان سیاستدانوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو ماضی کی غلطیوں کو دہرانا اور افغان عوام کو امن مذاکرات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ افغان سرائے ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی حزب وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے کہا کہ امریکہ کے مستقبل کے صدر جو بائیڈن کو افغان امن مذاکرات کے عمل میں سماجی اقدار، خواتین اور دیگر طبقات اور انسانی حقوق کی اقدار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور عوام کو امن کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اعلی امن کونسل کے سربراہ عبدالحکیم مجاہد نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر کو باہمی احترام اور دونوں فریقوں کے مفادات کے تناظر میں افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرانس میں افغانستان کے سابق سفیر عمر سمد نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا ہے کہ افغانستان کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی کیسی ہوگی، لیکن کابل کے سلسلے میں واشنگٹن کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی کی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے قبل افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا تھا کہ افغان امن کے عمل پر امریکی انتخابات کے نتائج کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی بغداد میں حملہ کر کے کم سے کم 11 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق داعش نے مغربی بغداد کے رضوانیہ علاقے میں عراقی فوج کے ایک دیدابانی ٹاور پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں کم سے کم 11 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ عراق میں داعش کی شکست کے باوجود اس گروہ کی باقیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں گاہے بگاہے دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ نے 2014 میں امریکہ اور اس کے مغربی و عرب اتحادیوں، من جملہ سعودی عرب کی مالی و فوجی مدد سے عراق پر حملہ کر کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر نہتے عوام پر بے پناہ مظالم و جرائم کیے تھے۔ عراق کے بعض علاقوں پر داعش کے قبضے کے بعد بغداد حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران سے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی تھی۔ عراقی فوجی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد سے 17 نومبر 2017 میں داعش کے آخری اڈے شہر راوا کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا، جس کے بعد عراق میں داعش کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ شام کے صوبہ دیر الزور میں سڑک کے کنارے نصب بم کے دھماکے کے نتیجے میں 4 دہشت گرد امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی ایک فوجی گاڑی صوبہ دیر الزور کی الحسکا روڈ کے کنارے واقع مرکدہ کالونی سے گزرتے وقت سڑک کے کنارے نصب بم کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے بہانے شام میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی ایسی حالت میں جاری ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اعتراف کر چکے ہیں کہ واشنگٹن دہشت گرد گروہوں من جملہ داعش کے وجود میں آنے کا اصلی عامل ہے۔ امریکہ کی سرکاری رپورٹوں کے مطابق واشنگٹن اب تک شام میں موجود دہشت گردوں کو اربوں ڈالر کے اسلحے اور جنگی ساز و سامان فراہم کر چکا ہے۔ شام کے حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس ملک میں امریکی اقدامات غاصبانہ قبضے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تمہاری
نظر کرم کی خاطر تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے یہ زندگی مختصر بہت ہے سر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے
ہمارا یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام ٹائم اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم اور اپنے میزبان گلشن مقوی کو دیگر ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسلام اور اسلامی نظریات اور دیگر مذاہب کے درمیان پائے جانے والے جو بنیادی آئیڈیالوجی یا نظریات ہیں ان کا تقابلی جائزہ لیا تھا مختصر سا اور ساتھ ہی اس بات پر زور دیا تھا کہ کسی بھی مذہب یا دین کو اپنانے کے لیے تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سا مذہب حقیقی بنیادوں پر انسان کی فطرت اور خداوند تعالیٰ کا دیا ہوا حقیقی مذہب ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے ہم نے جانا تھا کہ دین اسلام ایسے عقائد اور نظریات کا مجموعہ ہے جو وحی کی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ دین اسلام کچھ نظریات اور عقائد کا مجموعہ ہے جو اصول دین اور فروع دین اور اخلاقیات کہلاتے ہیں اور اصول دین میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے توحید باری تعالیٰ سے عام مراد یہی لی جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کو ایک ماننا کہ خداوند تعالیٰ ہے اور وہ صرف ایک ہے آج کی گفتگو کا آغاز ہم توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام کی تعلیمات تین بنیادی حصوں میں تقسیم ہیں. پہلی اور سب سے بنیادی تعلیمات جو دراصل اسلام کا نظریہ کائنات ہے اور اسلام کے بنیادی اعتقادات اور نظریات ہیں، یعنی آئیڈیالوجی، جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ جو دین اسلام کی عملی تعلیمات پر مبنی ہے اور جنہیں فروع دین اور اخلاق کا نام دیا جاتا ہے. نظریات یعنی اصول دین میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. عقیدہ توحید کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اس کائنات کا خالق ہے اور وہ خالق فقط اور فقط ایک ہے. پس ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ توحید میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ کائنات کا خالق موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک ہے. تو اب آتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے ہم ثابت کریں اور دیکھیں کہ اسلام ان کے بارے میں کیا دلیل پیش کرتا ہے اور کیا ثبوت ان دونوں باتوں کا ہے. خالق کائنات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کئی دلائل موجود ہیں، دسیوں کے حساب سے دلیلیں پیش کی جا چکی ہیں. اس سلسلے میں ہم فقط ایک دلیل کا تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کے جو اگلے مراحل ہیں اس میں ذرا عمیقتر باتیں اور عمیقتر دلائل پیش ہوں گی. ایک جو بہت اہم دلیل اور بہت واضح اور عام فہم دلیل ہے، اسے کہتے ہیں دلیل نظم، دا آرگومنٹ آف آرڈر. اس دلیل کے ذریعے خالق کا وجود ثابت ہوتا ہے. نظم کی دلیل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین پر، اس نظام شمسی میں، انسان کے وجود میں اور کائنات کے مختلف حصوں میں نظم پایا جاتا ہے. یعنی کائنات کے مختلف حصوں میں آرڈر اور ایک سسٹم ہمیں نظر آتا ہے. یعنی کائنات کی یہ چیزیں کسی نظم کے بغیر نہیں، کسی ترتیب اور ہم آہنگی سے آری نہیں ہے. اس کائنات میں افراتفری نہیں پھیلی، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہمیں نظم، ہم آہنگی اور ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے. نظم کا کائنات میں ہونا ایک ایسی واضح بات ہے جس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا. کوئی بھی صاحب عقل، چاہے وہ خدا پرست ہو یا وہ منکر خدا ہو، آج تک اس نے کائنات میں نظم کی موجودگی کا انکار نہیں کیا. سب مانتے ہیں کہ کائنات میں نظم ہے، اور اس کی سینکڑوں بلکہ اس کی کروڑوں اربوں مثالیں موجود ہیں. پس کائنات میں نظم، ترتیب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے. دلیل نظم کا دوسرا فقرہ یہ کہ نظم اور ترتیب کو ایک ناظم کی ضرورت ہے. یعنی نظم، ترتیب اور ہم آہنگی بغیر کسی ناظم کے وجود میں نہیں آ سکتی. بغیر کسی ناظم کے یہ ترتیب پیدا نہیں ہو سکتی. جہاں کہیں ہمیں مختلف اجزاء میں ترتیب اور ہم آہنگی نظر آئے، یعنی نظم نظر آئے، ہماری عقل کہتی ہیں وہاں یقیناً کوئی خالق، کوئی ناظم موجود ہے جس نے وہ ہم آہنگی ایجاد کی ہے، جس نے وہ ترتیب پیدا کی ہے. پس دو بنیادی باتیں ہوئی دلیل نظم میں. پہلی بنیادی بات یہ کہ کائنات میں نظم موجود ہے, اور دوسری بات یہ کہ نظم کو پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے. ہر نظم کو, ہر ترتیب اور ہم آہنگی کو کسی ناظم کی ضرورت ہے. بس ان دونوں باتوں کو جب ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کائنات میں نظم موجود ہے اور دوسری طرف سے عقل یہ واضح بات پیش کرتی ہے کہ نظم کو ناظم کی ضرورت ہے, تو اس کا بالکل واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم کو ناظم کی ضرورت ہے. کائنات میں موجود نظم کا ایک ناظم موجود ہے. کائنات میں جو یہ ترتیب, کائنات کی سینکڑوں اربوں اشیاء میں جو یہ ترتیب اور ہم آہنگی نظر آ رہی ہے, ان کا یقیناً کوئی ناظم موجود ہے جس نے ان کے درمیان یہ ترتیب اور یہ ہم آہنگی پیدا کیے. اسی ناظم کو خدا کہتے ہیں. اس نظم پیدا کرنے والی ہستی کو اللہ کہتے ہیں, گاڈ کہتے ہیں, خالق کہتے ہیں, یا اور جو بھی کوئی نام ہو. بس ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل نظم کے ذریعے, یعنی آرگومنٹ آف آرڈر کے ذریعے, خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے. اب ذرا تفصیل سے ان دو باتوں کو دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ کائنات میں نظم موجود ہے, یعنی ہم کائنات میں مختلف اشیاء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, جب ہم سائنسی مطالعہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء میں ایک نظم اور ہم آہنگی موجود ہیں, ترتیب موجود ہے. مثلا ہم خود انسان کو دیکھیں, انسان جو مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے, ہم ہر عضو کو دیکھتے ہیں پہلے کہ ان اعضاء میں ایک خاص ترتیب پائی جاتی ہے. آنکھ ایک خاص مقام پر نصب ہے, کان ایک خاص مقام پر ہے, اور انسان کے جسم میں دل, پھیپھڑے, معدہ اور اس طرح کے سینکڑوں اعضاء, سینکڑوں عضو اور اجزاء ایک خاص ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہر عضو کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر عضو میں مختلف چھوٹے چھوٹے اجزاء موجود ہیں. انسانی جسم کی اکائی, انسانی جسم کا یونٹ سیل کہلاتا ہے, یعنی انسانی خلیہ. سائنس کہتے ہیں, سائنسی مشاہدہ سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر, انسانی جسم میں 200 ٹریلین 200 کھرب سیلز موجود ہیں. یعنی یہی 5-6 فٹ کا انسان جو ہمیں نظر آتا ہے, اس کے جسم کے اندر 200 کھرب خلیے موجود ہیں. اور خلیوں کا جب آپ بایولوجیکل مطالعہ دیکھیں تو ہر خلیہ اپنی جگہ پر ایک شہر کی مانند ہے, جس کے اندر ایک پاور ہاؤس ہے, گورنر ہاؤس ہے, جس کے اندر مختلف اور اجزاء موجود ہیں. خود ہر خلیہ ایک کنگڈم کی صورت پیش کرتا ہے, ایک سلطنت کی صورت میں. خود سائنس خلیے کو یہ نام دیتی ہے کہ یہ کنگڈم ہے, ایک ملک ہے, یہ ایک سلطنت کی صورت میں. اور اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں 200 ٹریلین خلیے یکجا ہوئے ہیں, اور اتنی بہترین ترتیب اور بہترین ہم آہنگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ انسان کو مختلف کام انجام دینے میں کوئی بھی دقت اور مشکل پیش نہیں آتی. ایک اس طرح کی ہزاروں مثالیں صرف انسانی جسم کے اندر موجود ہیں. پھر ہم یہی نظام شمسی دیکھیں, یہ خود ایک حیرت انگیز نظام ہے, سولر سسٹم, جہاں سورج کے گرد 9-10 سیارے حرکت میں, اور ان کی حرکت ملی سیکنڈ کے حساب سے ایک خاص ترتیب میں, ملی سیکنڈ کے حساب سے بھی اس میں ہم آہنگی موجود ہیں. تو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کھربوں مثالیں نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کی موجود ہیں. سائنس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ کائنات کے اس نظم کا مطالعہ کرتی ہے اور اس مطالعے کے بعد اس کے نتائج کو مختلف فارمولوں کی صورت میں بیان کرتی ہے تاکہ مزید تحقیق و جستجو کا سلسلہ آگے بڑھے اور ہم کوئی نئی اشیاء ایجاد کرنے کے قابل ہوں. پس یہ ایک واضح سی بات ہے اور غیر قابل انکار بات ہے کہ کائنات میں ایک نظم موجود ہے. اچھا آتے ہیں دوسری بات کی طرف. دلیل نظم میں دوسری بنیادی بات یہ کہ نظم بغیر ناظم کے پیدا نہیں ہو سکتا. نظم کو کسی ناظم کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظم یعنی ایک خاص ترتیب. مختلف اجزاء جب آ کر ایک خاص ترتیب میں قرار پاتے ہیں اور ان اجزاء میں جب ہم آہنگی ایجاد کی جاتی ہے تب وہاں پر نظم پیدا ہوتا ہے. ہم کیسے تشخیص دیتے ہیں کہ یہاں پر نظم ہے اور یہاں پر نظم نہیں بلکہ افراتفری ہے؟ ان نظم میں اور بے نظمی میں فرق یہی ہے کہ جہاں نظم ہوتا ہے وہاں مختلف اجزاء میں ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اور وہ اجزاء آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک کوئی خاص کام انجام دیتے ہیں. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزاء تو ہیں لیکن ان اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں اور ان اجزاء میں کوئی ہم آہنگی نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بے نظمی ہے، یہاں پر افراتفری ہے. پس جہاں پر نظم ہو اور خاص ترتیب ہو، نظم کا معنی ہے کہ ان اجزاء میں خاص ترتیب ہے اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہم آہنگ ہیں، تو یہیں پر عقل کہتی کہ یہ ترتیب اور یہ ہم آہنگی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، خود بخود ممکن ہی نہیں ہے. یقیناً کوئی خالق ہے، کوئی ناظم ہے جس نے یہ ترتیب ایجاد کی ہے، جس نے غور و فکر کے ذریعے، علم کے ذریعے اس کو ایجاد کیا ہے. یہ خود بخود ترتیب پیدا نہیں ہو سکتی. حتیٰ پانچ دس چیزوں میں جب سائنسی طور پر اور ریاضی کے اور فارمولوں کے ذریعے جب دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ حتیٰ پانچ دس چیزوں میں ترتیب خود بخود ترتیب ایجاد ہونا ناممکن ہے. ہم تو کائنات میں کھربوں کھربوں کے حساب سے مختلف اجزاء دیکھ رہے ہیں، بلکہ ناقابل شمارش اشیاء اس کائنات میں، اس دنیا میں موجود ہیں. پس عقل بالکل ایک واضح طور پر یہ فیصلہ صادر کرتی ہے کہ نظم خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. نظم کو یقیناً کسی ناظم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا کائنات کی کوئی عقل بھی انکار نہیں کرتی. ہر عاقل انسان اس حقیقت کو مانتا ہے. بس نظم کی دونوں بنیادی باتیں بالکل واضح، بالکل بیّن ہیں، بالکل ایویڈنٹ ہیں، اور ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ناظم موجود ہے اور اسی ناظم کو خالق کائنات کہتے ہیں، اسی ناظم کو خدا کہتے ہیں، اسی ناظم کو اللہ کہتے ہیں.
جی ناظرین، وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے جو سب سے پہلی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں پایا جانے والا نظم و ضبط جو ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا کوئی ہے، اور اسلامی نظریات میں اس کو یا اس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دیا جاتا ہے، کہ یعنی وہ رب، وہ خالق ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. لیکن اس خلق کرنے والے کی جب صفات کی بات آتی ہے تو راستے جدا ہو جاتے ہیں، توحید پرستوں اور مادہ پرستوں کے درمیان فرق پیدا ہو جاتا ہے اور یہیں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے، وہ وجوہات کیا ہیں، وہ صفات کون سی ہیں کہ جن پر خدا پرستوں اور مادہ پرستوں کے راستے الگ ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ.
اب جب ہم دلیل نظم پر غور و فکر کرتے ہیں تو خود اسی نظم کے ذریعے کائنات میں موجود اس آرڈر کے ذریعے، اس نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کے ذریعے ناظم کی صفات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ دلیل نظم کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ کائنات میں نظم و ترتیب اور ہم آہنگی موجود ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کا ایجاد کرنے والا کوئی ناظم ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات میں موجود نظم کا ناظم موجود ہے، تو یہاں پر ممکن ہے کچھ افراد آ کر یہ کہیں کہ یہاں تک ہم بات تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں موجود نظم کائنات کی سینکڑوں بلکہ اربوں کھربوں اشیاء میں موجود نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کا یقیناً ناظم موجود ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ناظم کوئی خدا، کوئی الگ سے کوئی خالق یا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ ناظم خود مادہ ہے، یہی میٹر جس کے ذریعے یہ مادی کائنات بنی ہے، یہی مادہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی مادے نے اس کائنات میں نظم کی ہے، اس مادے کی حرکت سے، اس مادے کی خصوصیات سے، اس مادے میں موجود کیمیکل اور فزیکل ریئیکشنز کے ذریعے یہ نظم پیدا ہوا ہے۔ یہ نظم کسی ماورائے مادہ، کسی غیر مادی خدا نے ایجاد نہیں کیا، یہ اسی مادے کی پیداوار ہے۔ پس یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا پرست اور منکر خدا میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ دلیل نظم کو یہاں تک دونوں مانتے ہیں کہ نظم موجود ہے کائنات میں اور نظم کو ناظم کی ضرورت ہے، پس کائنات میں موجود نظم کا ایک ناظم موجود ہے، لیکن اختلاف یہاں پر ہے کہ مادہ پرست میٹیریلسٹ یا ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ وہ ناظم خود مادہ ہے، اور خدا پرست یہ کہتے ہیں کہ وہ ناظم مادہ نہیں ہے بلکہ وہ غیر مادی طاقت ہے جسے خدا کہتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے، یا وہ ناظم مادہ ہے یا غیر مادہ ہے، مادہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے، ان دو میں سے کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ اور یہیں پر انسانوں کے دو بنیادی گروہ بنتے ہیں، انسانوں میں تقسیم پیدا ہوتی ہے کہ انسانوں کا ایک حصہ کہتا ہے کہ وہ ناظم خدا ہے، غیر مادی طاقت ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے جو ایتھیسٹ اور ملحد کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ، وہ ناظم خود مادہ ہے۔ تو اب عقل کے ذریعے ہم یہاں کیا فیصلہ کریں؟ یہاں جب عقل جائزہ لیتی ہے دلیل نظم کا، تو وہ جائزہ لے کر اس سوال کا جواب بھی بتا دیتی ہے۔ عقل کہتی کہ نظم وہاں پر ہوتا ہے جہاں مختلف اجزاء ہوں، ان اجزاء میں ایک خاص ترتیب ہو، اور ان اجزاء میں کوئی خاص ہم آہنگی بھی ہو، وہ اجزاء ایک دوسرے سے متناسب ہوں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، تب ہم کہتے ہیں یہاں نظم ہے۔ لیکن اگر اجزاء کے درمیان کوئی خاص ترتیب نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی ہم آہنگی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بے نظمی ہے، یہاں پر افراتفری ہے۔ اچھا، یہ ایک پس واضح فیصلہ ہے کہ نظم یعنی مختلف اجزاء ہوں، اجزاء کے درمیان ترتیب ہو، اور وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں، جڑے ہوئے ہوں۔ عقل یہیں پر آ کر کہتی کہ جب نظم ترتیب اور ہم آہنگی کا نام ہے، تو ترتیب اور ہم آہنگی علم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. آپ اگر ایک موبائل کھول کر اس کے مختلف پرزے جدا کر دیں اور کسی جاہل سے کہیں کہ ان پرزوں کو جوڑ کر دوبارہ موبائل بنا دو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ کون سا نٹ، کون سا پیچ کہاں پر استعمال ہونا ہے اور ان اجزاء کو کس طرح جوڑنا ہے. پس عقل کہتی کہ جہاں بھی نظم ہو یقیناً وہاں پر علم بھی موجود ہے. اس کا ناظم یقیناً علم رکھتا تھا، علم کے بغیر وہ ناظم یہ نظم پیدا ہی نہیں کر سکتا. یہ موبائل ایک چھوٹی چیز ہے، موبائل کو اگر ہم انسان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک کھلونا معلوم ہوتی، انسان بہت زیادہ پیچیدہ شے ہے. انسانی بدن جن 200 ٹریلین خلیات سے مل کے بنائے، ان خلیات کے جو ریئیکشنز ہیں، کیمیکل ریئیکشنز ہیں، ان کی جو فعالیتیں ہیں، دنیا کے سپر کمپیوٹر ان کا تام مانیٹر نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے تو ہم آج انسان کے کئی سینکڑوں بیماریوں کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ ہمیں ان خلیات کی درست فنکشن کا علم نہیں ہے تاکہ ہم درست خرابی معلوم کر کے اس کا درست علاج کر سکیں. بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 200 ٹریلین خلیے اور ہر خلیہ خود ایک دنیا، یہ بغیر کسی علم کے ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح کائنات میں جتنے بھی نظم موجود ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے اشیاء موجود اور ہر اشیاء میں ایک نظم موجود، خود ایٹم میں نظم موجود. پس نظم کا مشاہدہ کرتے ہی عقل کہتی کہ نظم چونکہ ترتیب اور ہمانگی کا نام ہے اور ترتیب اور ہمانگی پیدا کرنا اجزاء میں علم کے بغیر ممکن نہیں، پس نظم جہاں بھی ہو عقل کہتی ہے وہاں اس کے ناظم کے پاس علم موجود ہے. علم کے ساتھ عقل کہتی ایک اور صفت بھی موجود ہے، فقط علم کافی نہیں ہے کہ اجزاء کے درمیان ترتیب اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے، علم کے ساتھ ساتھ ناظم کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے تاکہ وہ عملاً اجزاء کو یکجا کرے اور ان اجزاء میں اپنے علم کے ذریعے ترتیب پیدا کرے اور ان کو آپس میں ہم آہنگ کرے. یہ طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک انجینئر ممکن ہے اپنے ذہن میں کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا لے، لیکن اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، تو وہ اٹھ کر وہ بلڈنگ بنا نہیں سکتا. پس نظم جہاں ہو موجود ہو عقل کہتی کہ علم کے ساتھ ساتھ ناظم کے پاس طاقت اور قدرت بھی ہونی چاہیے. پس دلیل نظم سے ناظم کی دوسری صفت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس پاور ہوتی ہے. اور عقل کہتی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ناظم میں ہوتی ہے. اب عقل فقط دیکھیں نظم کا مطالعہ کر رہی ہے، عقل ڈائریکٹ اس ناظم کو دیکھ نہیں رہی، لیکن نظم کا مطالعہ کر کے وہ ان یقینی نتائج تک پہنچتی ہے. عقل کہتی ہے کہ اس ناظم کے پاس علم کے ساتھ ساتھ طاقت بھی ہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ اختیار بھی ہے، وہ صاحب ارادہ ہے. چونکہ جب اس نے مختلف اجزاء کو دیکھا تو مختلف اجزاء میں سے اس نے خاص اجزاء کو یکجا کیا، اس نے اپنا طاقت قدر اپنا انتخاب استعمال کیا، اس نے چوائس کی ان اجزاء میں سے، اس نے اپنے اختیار کے ذریعے ان کو خاص اجزاء کو، وہ ان اجزاء کو اور بھی مختلف طریقوں سے ہم آہنگ کر سکتا تھا، ان اجزاء میں اور بھی وہ اس کے پاس آپشن تھے، وہ ان کو یکجا کر سکتا تھا، لیکن اس نے خاص ترتیب ایجاد کی. پس اس کے پاس اختیار بھی تھا، اس ناظم کے پاس چوائس بھی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ چوتھی اور آخری صفت جو عقل ثابت کرتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ناظم، جس ناظم کے پاس علم ہے، اتنا وسیع علم جو یہ حیرتناک کائنات بنا سکے، اور اتنی زبردست طاقت بھی اس کے پاس ہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہے. یقیناً وہ ناظم زندہ بھی ہے, زندہ بھی ہے, اس کے وہ ایک بے جان شے نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. چونکہ جہاں علم اور قدرت اور ارادہ و اختیار ہو وہ شے بے جان ہو ہی نہیں سکتی. بے جان شے اور جاندار شے کا فرق یہی ہے کہ بے جان شے میں اختیار نہیں ہوتا, بے جان شے کے پاس علم نہیں ہوتا, بے جان شے کے پاس طاقت نہیں ہوتی, جبکہ جاندار شے کے پاس علم ہوتا ہے, جاندار شے کے پاس ارادہ ہوتا ہے. پس اس کی روشنی میں ہم یہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کائنات کا ناظم مادہ نہیں ہو سکتا, چونکہ مادہ ایک بے جان چیز ہے. خود ایتھیسٹ میٹیریلسٹ مادہ پرست بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ ایک بے جان شے ہے, مادے کے پاس علم نہیں, مادے کے پاس طاقت نہیں, مادے کے پاس ارادہ نہیں اور مادے کے اندر جان اور زندگی نہیں. پس مادہ ناظم کائنات نہیں ہے بلکہ غیر مادی طاقت کائنات کا ناظم ہے, جس کے پاس علم بھی ہے, جس کے پاس ارادہ بھی ہے, جس کے پاس طاقت بھی ہے اور جو ایک زندہ ہستی ہے. یہیں پر اس بحث کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی باتوں پر بحث کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین, اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے سلسلے وار پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, اور آج ہم نے توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بحث ملاحظہ کی, اور یہ دیکھا کہ کیوں کر وہ کون سی صفات ہیں اور وہ کون سے موارد ہیں جن میں خدا پرستوں اور جو مادہ پرست ہیں ان کے نظریات الگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ کس سمت میں جاتے ہیں. اگلے پروگرام میں بھی ہم توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان نظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Mm-hmm.